کہ کوئی شخص سترا بنا کر کے نماز پڑھے تو سترے سے قریب ہو جائے. آپ یہ سوچیں کہ ہم دیوار کے آخری حصے میں اور قبلے کی دیوار جو ہے آپ کے سامنے وہ 4 میٹر بعد ہے یا نماز پڑھیں, یہ چیز صحیح نہیں ہے. مسجد دیوار کے قریب آپ کو ہو لینا ہے, کیونکہ آپ کا یہ کہنا کہ یہاں کوئی گزر نہیں سکتا, نہیں, شیطان جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں وہ گزر کر کے آپ کی نماز کو خراب کر سکتا ہے. انہو یراکم ہو قبیل ہو من ایسو لیترہم. اس وجہ سے خلاصہ مذہب یہ ہے کہ آدمی کو پیارے رسول کی سنت کے مطابق ہر حالت میں اندھیرے کمرے میں بند کر کے نماز پڑھنا, وہاں بھی سترے کی ضرورت ہے. سترے کی تاکید ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے.
جب مسلی نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس نے سترا نہیں رکھا, کسی کو روک
سکتا ہے؟
اس نے سترا نہیں رکھا, آگے سے آدمی گزرے اسے روک سکتا ہے؟
اصل میں حقیقت یہ ہے کہ اس کو پھر روکنے کا حق نہیں ہے. سوال جو بھائی کا ہے بہت ہی معقول ہے. آپ کو اگر کوئی آپ کے آگے آپ کا حق جو ہے روکنے کا, وہ سجدہ گاہ کی جگہ تک, اگر سجدہ گاہ کے پیچھے سے آدمی گزر رہا ہے, آپ نے سترا رکھا ہے پیچھے سے گزر رہا ہے, تو آپ کو روکنے کا حق نہیں ہے, اس کو جانے دیں. لیکن اگر آپ نے سترا نہیں رکھا اور آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے تو آپ کو روکنے کا حق نہیں ہے, کیونکہ غلطی آپ نے کی. آپ کو اس وقت روکنے کا حق ہے جب آپ نے اپنا احتیاطی کام کر لیا ہو, احتیاطی تدبیر کر لیا ہو. آپ نے احتیاط کیا ہی نہیں تو پھر اپنی غلطی کا گناہ آپ خود اٹھائیں, اس وقت آپ کو اس کو دفع کرنے کا حق نہیں ہے. نبی اسی وجہ سے حکم ہے کہ آپ سترا بنا لیں. سترے کے اندر سے اگر کوئی شخص گزر رہا ہے تو آپ کو حق ہے کہ سختی سے سخت انداز اختیار کر کے آپ اس کو دفع کریں, لیکن اگر نہیں سترا نہیں رکھا تو پھر روکنے کا حق نہیں. اور سترے کی شکل جیسے آپ کہتے ہیں کہ کسی صف کے آدمی آگے کے آدمی کو اگر آپ نے سترا بنایا ہے تو آپ کو حق ہے اس کو روکنے کا, کوئی ضروری نہیں کہ آپ لا کر کے کوئی چیز کھڑی کریں.
صاحب اگر مسلی کے آگے چورس گزر جائے اور کوئی جانور کے بارے میں آتا ہے تو اس کے بارے میں
آتی ہے حدیث. انا ابی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقصع صلاۃ الرجل المسلم صلاۃ الرجل المسلم. یہ زیادہ تاکید ہے, مطلب ورنہ نماز جو پڑھے گا یا نماز جس کی قبول ہوگی مسلمان ہی کی ہوگی. ان اللہ لا يقبل عن غیر مسلم شيء. اذا لم يكن بين يديه مثل موخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الاسود. پھر رسول فرماتے ہیں کہ آدمی کی نماز کو قطع کر دیتی ہے, قطع کا لفظ ہے, اگر اس کے سامنے کجاوے کی لکڑی کے برابر کوئی سترا نہ ہو. کون چیزیں, کون سی چیزیں وہ قطع کر دیتی ہیں؟ عورت اور اسی طرح گدھا اور کالا کتا. اس کی تعلیل کالے کتے کی دوسری حدیث میں آئی ہے مسلم شریف کی, فَإِنَّ الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ شَيْطَان. کالا کتا وہ شیطان ہوتا ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان, کوئی ضروری نہیں کہ ہر کالا کتا شیطان ہو, لیکن شیطان اگر اپنی شکل بدلتا ہے تو کالے کتے کی شکل بدلتا ہے. اس وجہ سے بہرحال قطع کا لفظ آیا ہے. اس کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ قطع کا مطلب کیا ہے. علماء کے سمجھ کو یا ان کے فہم کو بہرحال لے کر کے ہمیں حدیث کو سمجھنا ہے, اور احادیث کو سمجھنے کا طریقہ یہی ہے کہ سلف کے طریقے پر اس کو سمجھا جائے. کوئی شخص آ کر کے زمانے میں کہے کہ ان لوگوں کی سمجھ سے دور ہو کر کے ہم سمجھیں گے تو غلط ہے. اس وجہ سے یہ کہنا کہ اس میں قطع کا مطلب قطعی ہے, نماز باطل ہو جاتی ہے, بہت سے لوگوں نے یہ بھی بات کہی ہے, یعنی یہ کہ اگر عورت گزری تو آپ کی نماز باطل ہوئی, آپ نماز پھر سے شروع کر کے اور مکمل کریں. گدھا گزر گیا, کالا کتا گزر گیا. دوسرے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اور ان کی دلیل یہ ہوئی کہ پیارے رسول نے فرمایا یقطع یقطع الصلاۃ, نماز کو قطع کر دیتی ہے. اور جو دوسری روایت میں آیا ہے کہیں لا یقطع الصلاۃ شیء, وہ روایت اسنادی اعتبار سے صحیح نہیں. یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں, لا یقطع الصلاۃ شیء, نماز کو کوئی چیز قطع نہیں کرتی ہے. تو گویا آپ کے سامنے دلیلوں میں صرف قطع والی حدیث صحیح رہ گئی. یقطع الصلاۃ صلاۃ الرجل المرأۃ والحمار والکلب الاسود. اس میں علماء نے کہا کہ قطع کا مطلب یہ نہیں کہ باطل اور فاسد ہو جاتی ہے, نئے سرے سے اس کو تکبیر تحریمہ کر کے پھر نماز پڑھنی ہوگی. یہ بعض علماء نے کہا کہ یہ نہیں مطلب ہے, مطلب یہ ہے کہ اس کے اجر کو ناقص کر دیتی ہے. اب دلیل ان کی کیا ہوئی؟ دلیل, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے تھے اور شیطان آیا, آپ نے اس کو گھونٹنا شروع کیا, یہاں تک کہ اس کی زبان نکل کر کے حتی دل علیسان والا یہ دے، یہاں تک کہ اس کی زبان نکل کر کے آپ کے ہاتھ میں لگی، اس کے زبان کی اتھوک کی ٹھنڈک پیارے رسول کے ہاتھ میں محسوس ہوئی، تو پیارے رسول میں شیطان گزرا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گزرنے کو یا اس گزرنے سے اپنی نماز کو باطل نہیں کہا، نماز چھوڑ کر کے پھر سے آپ نے شروع نہیں کیا، اس لیے کہتے ہیں کہ یقتا کا مطلب یہ ہے کہ یقتا اجرہ جزء من اجرہ، یعنی یہ کہ بعض ثواب اس کا ختم ہو جائے گا، یہ نہیں کہ پوری نماز باطل ہو جائے گی، ناقص ہوگی، صلات ناقص ہوگی، اس کا بہت کچھ بہت سے علماء نے یہ تفسیر کی ہے. حضرت امام احمد محمد کا کہنا یہ ہے کہ نہیں باطل ہو جاتی ہے، البتہ جن چیزوں کا استثناء بعض احادیث میں آیا اس کی وجہ سے نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ المرأۃ تو عورت کا گزرنا یا عورت کا سامنے رہنا یہ نماز کو قطع کرتی ہے. حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بعد کی احادیث میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ آپ کے سامنے ہوتی تھی اور آپ نماز پڑھتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز منسوخ ہو گئی عورت کے حق میں. اسی طرح گدھے کے حق میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع میں نماز پڑھا رہے تھے، حضرت بخاری شریف اور مسلم شریف وغیرہ کی صحیح روایتوں میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس آ کر کے گدھی پر سوار، اتان کا لفظ ہے یعنی وہ مادہ گدھا یا گدھی اس پر سوار تھے، اس کو چھوڑ دیا انہوں نے اور صفوں کے بیچ سے وہ گزر رہی تھی اور خود نماز میں شامل ہو گئے. تو حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اگر گدھی یا گدھا نماز کو قطع کرتی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیان فرماتے ہیں، چونکہ آپ نے قطع کا لفظ مانا ہو ابطال یا اسراف بیان نہیں فرمایا، اس کا مطلب ہے کہ اس حدیث کو محمول کیا جائے گا نقص اجر پر. البتہ قلب اسود اگر گزر گیا اور شیطان گزر گیا تو اس سے نماز باطل ہو جائے، کیونکہ قلب اسود کے بارے میں کوئی ایسی روایت نہیں آئی جس سے اس کو مستثنا کیا جائے. محمد بن حنبل کے کہنے کا مطلب آپ نے سمجھ لیا کہ گدھے اور عورت کے بارے میں ایسی روایتیں آئیں جس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن کالے کتے کے بارے میں کوئی ایسی روایت نہیں آئی جس سے یہ سمجھا جائے کہ اس کے گزرنے سے یا اس کے سامنے ہونے سے نماز باطل نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ ان کے قول کے مطابق صرف کالے کتے کے گزرنے سے یا کالے کتے کے سامنے آنے سے ہی نماز باطل ہوگی. عام علماء کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، نماز باطل پورے طور پر نہیں ہوگی، اگر باطل ہوتی تو پیارے رسول اپنی نماز چھوڑ کر کے اور نئے سرے سے پڑھتے. بہرحال شاید اسی مسئلے کو شاید راجے کہا جائے کہ انشاءاللہ تاکید ہے کہ سترا رکھیں، اور تاکید یہ ہے کہ آدمی سامنے سے نہ گزرے، البتہ اگر گزر گیا تو نماز پورے طور پر باطل نہیں ہوگی لیکن نقص اجر کا باعث ہوگا. تو کون مسلمان چاہے گا کہ اس کی نماز کا اجر ناقص ہو؟ کیوں ایسے کام کریں کہ اس کی وجہ سے نماز باطل ہو؟ اس وجہ سے مسلمان کو احتیاطی تدبیر کر کے نماز پڑھنی چاہیے. مسلم شریف ابو داود اور نسائی وغیرہ کی روایت میں ہے قید المرأۃ بالحائض، یہاں روایت میں آیا ہے یہاں حضرت ابو ذر غفاری کے کہ عورت قطع کر دیتی ہے نماز کو، اس میں روایت میں آتا ہے المرأۃ الحائض. مرأۃ الحائض اس جگہ پر مراد یہ نہیں کہ وہ اس حالت خاص حالت میں ہو، نہیں، بالغ مراد ہے یہاں، یہ بالغ لڑکی، چھوٹی بچی اگر گزر جائے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی. اسی طرح چھوٹے بچوں کے گزرنے سے بادلوں نے کہا کہ نماز باطل نہیں ہوگی، اور یہی چیز جو چھوٹے بچے غیر ممیز یعنی یہ کہ 7 سال کے بچے ہوں یا ان سے چھوٹے ہوں، ان کے گزرنے سے نماز باطل نہیں ہوگی، اور یہی چیز صحیح معلوم ہوتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے، حضرت حسن اور حسین آگے پیچھے آپ کے گزرتے رہتے تھے. یہاں تک کہ صحیح روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، کوئی نماز تھی ظہر یا عصر کی، آپ نے لمبا سجدہ کیا تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے ایک سجدہ بڑا لمبا کیا، تمام سجدے لمبے ہوں تو کوئی سوال کی بات نہیں ہوگی، لیکن 5-6 سجدوں میں دو یا 8 سجدوں میں اگر ایک سجدہ زیادہ لمبا ہو، صحابہ نے پوچھا آپ نے بڑا لمبا سجدہ کیا، تو پیارے رسول نے فرمایا ان ابنی ہادا قدر تحلنی، میرے بچے نے مجھے سواری بنا لی تھی، فکرہ تو انعجل ہو، مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اس کو جلدی کرا دوں، جب تک وہ خود سے نہ اتر گیا میں نے اتارنا مناسب نہیں سمجھا، اس وجہ سے لمبا سجدہ کیا. اس سے معلوم ہوا کہ چھوٹے بچوں کے گزرنے سے چھوٹے بچوں کے جو غیر جن کو تمیز نہیں ہوتی یا یہ کہ وہ سات سال کے نہیں ہیں تو ان کے گزرنے سے نماز باطل نہیں ہوئی. اسی طرح اگر چھوٹی بچی ہے بالغ نہیں ہے, یہاں حدیث میں طیب المرأۃ بالحائض, اگر چھوٹی بچی ہے تو اس کے گزرنے سے بھی نہیں باطل ہوگی. آپ کو معلوم ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے, حضرت امامہ بنت زینب دار رسول کی سبتا اور نتنی ان کو اٹھا کر کے آپ سامنے بھی رکھ لیتے تھے, آگے بھی کرتے تھے, پیچھے بھی کرتے تھے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ چھوٹے بچوں کے گزرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی. جی انا ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى احدكم الى شيء يذكره من الناس. دیکھیے یہ آپ نے جو سوال کیا تھا یہ شرط یہاں مذکور ہوا, اذا صلى احدكم الى سترا, اذا صلى احدكم الى شيء يذكره, اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے سترا رکھ کر کے لوگوں سے بچ کر کے, فاراد احد ان يجتاز بين يديه, پھر کوئی اس درمیان سے سترے اور اس کے درمیان سے کوئی گزرنا چاہے, پھل یہ دفاع ہو تو اس کو دفاع کرے, دور کرے اپنے سے. دور کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو دھکا ہی دے زور سے, نہیں, اگر اشارے سے وہ مندفع ہو رہا ہے تو یہی سب سے پہلا اسٹیج ہے, اور اگر نہیں تو ذرا سا اشارہ کر دیں ہاتھ سے, اگر پھر بھی نہیں مانا تو زور سے دھکا دے سکتے ہیں آپ. فین ابا فلیقاتلو, اگر وہ انکار ہی کر رہا ہے کہ گزرے گا سامنے سے آپ کے سترے اور اس کے درمیان سے, تو آپ جس قدر زوردار دھکا دینا چاہیں اس کو دھکا دیں. یو قاتل ہو کہ یہ مطلب نہیں کہ اس کو تلوار اور نیزہ لے کر کے اس کو آپ ماریں, نہیں, اس کا مطلب ہے کہ سخت سے سخت انداز میں. یہ عام مسائل میں ہے, صرف یہ مسئلہ نہیں ہے. کوئی بھی شخص آپ کو مارنے آیا, بچہ مار رہا ہے, تو کہتے ہیں کہ دفاع جو ہے بالاسہل فالاسہل, سب سے پہلے آپ کو سب سے نرم انداز میں, اس سے آگے اگر نہیں, ایک بچہ ہے سامنے سے گزر رہا ہے آپ اس کو زوردار دھکا دے دیں, بچہ آ رہا ہے آپ کو ڈنڈے سے مارنے تو بچے کو آپ ہاتھ پکڑ کر کے دفاع کر سکتے ہیں, نہ یہ کہ آپ بھی اس پر اس کو لاٹھی ماریں یا یہ کہ اس کو بندوق سے مار دیں, نہیں. اگر زیادتی ہوئی تو یقیناً اس زیادتی کا آپ کو جرمانہ ادا کرنا ہوگا. اس وجہ سے یہاں بھی یہی ہے, کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ نہیں اس کو قتل کر دو, نہیں, دفع باللتی یا اسوا کہتے ہیں کہ سخت انداز میں بھی اس کو آپ دفع کر سکتے ہیں, یہاں تک کہ اگر گر بھی پڑے اور اس گر پڑنے کی شکل میں اس کا کوئی نقصان ہو گیا, کوئی ہڈی ٹوٹ گئی, تو اس کا کوئی دیت نہیں اس کی. یہ ہے کیونکہ بحق اس نے, لیکن یہ ہے کہ اگر پہلے ہی پہلے میں اس نے اس کو زوردار اس انداز سے دفع کیا کہ وہ اس کا نقصان ہوا, تو پھر اس کا دیت یا اس کا بدلہ دینا ہوگا. فل یدفع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شیطان, پھر رسول نے فرمایا کہ اس کا دفع کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ شیطان ہے, یعنی اگرچہ انسان ہی ہے. صحیح روایت میں کہ بہت سے لوگ جو انسان کی شکل میں آتے ہیں وہ قلوبهم قلوب الشیاطین, صحیح روایت میں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اسی طرح قلاؤ رب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس خناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس, شیطان جنوں کا جو ہے تو وہ تو خون کے رگوں میں دوڑ کر کے دھوکہ دے سکتا ہے, وسوسہ کر سکتا ہے, لیکن ایک انسان انسان کے سامنے بیٹھ کر کے غلط قسم کا کی تلقین, غلط قسم کا کی باتیں اس کے دل میں ڈال سکتا ہے, وسوسہ ہے. تو اسی طرح یہاں شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس معنی میں نام رکھا, کیونکہ شطنہ کے معنی بہت عربی میں ہوتا ہے کہ جو خیر سے دور ہے, کسی کا گھر دور ہو تو کہیں گے بہت دور ہے, تو شیطان کو شیطان اس وجہ سے کہا گیا کہ وہ خیر سے دور ہے, کل ہو شر. تو اس آدمی نے اپنے اس فعل سے اپنی شیطانیاں ظاہر کی, اس وجہ سے اس کو آپ دفع کرنے کے حقدار ہیں. وفی روایت, ایک دوسری روایت میں, فإنما هو القرین, اس کے ساتھ اس کا ساتھی شیطان ہے, قرین, ہر ایک کے ساتھ قرین ہے, کرام کاتبین داہنے لکھنے والے ہیں, اور قرین بھی ہوتے ہیں اس کے ساتھ, شیطان ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. پیارے رسول نے فرمایا کہ ہر ایک کے ساتھ فرشتہ ہوتا ہے نیکی کا حکم کرنے والا, اسی طرح شیطان ہوتا ہے قرین, وہ برائی کی طرف اس کو بڑھاتا ہے ہر ایک کے ساتھ. اسی وجہ سے یہ لوگ, جیسا کہ میں نے ذکر کیا کسی وقت, کہ جو لوگ جنوں اور شیطانوں کو چھڑانے اور ان سے معاملہ کا تعلق رکھتے ہیں یا کام کرتے ہیں, جس کو کہتے ہیں کہ جن شیطان کو چھڑاتے ہیں, وہ انہی قرین کو استعمال کر کے بہت سی غیب کی باتیں جانتے ہیں. اپنے شیطان کو بھیج کر کے شیطان کو انہوں نے تابع کیا ہوتا ہے, وہ خود و شیطان کے تابع ہو جاتے ہیں, کیونکہ شیطان کسی انسان کے تابع اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ آدمی اللہ کی نافرمانی کسی نہ کسی حد تک کر کے اس کو راضی نہ کر لے. اس وجہ سے اس باب میں داخل ہونا خطرے سے خالی نہیں. تو وہ اپنے شیطان کو بھیج کر کے اس کے شیطان سے معلوم کر لیتے کہ رات میں بیوی کے ساتھ کیا کیا اس نے, کون سی بات ہوئی, یہ چیز ہو سکتا ہے. اس وجہ سے کہانت کا باب جو کھلا اسی انداز سے. بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روایت فإنما هو القرینة, اس کے ساتھ اس کا شیطان ہے, وہ اس کو اس برائی پر ابھار رہا ہے. اس برائی پر ابھارنے کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہے, تو اس کو بھی ذلیل کرو, شیطان کو بھی ذلیل کرو. تو خلاصہ اس حدیث کا یہ ہوا کہ آدمی کو اس وقت حق ہے دفع کرنے کا جب سترا اس نے رکھا, اگر سترا نہیں رکھا تو پھر دفع کرنے کا حق نہیں ہے. اس وجہ سے اور یہ کہنا کہ نہیں بعض جگہوں پر سترا واجب نہیں, یہ بھی چیز غلط ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا, جب کوئی تم میں سے صلاۃ پڑھے فليجعل تلقاء وجهه شيئا, اپنے چہرے کے سامنے کوئی چیز رکھ لے. فإن لم يجد فلينصب عصا, اگر اور کوئی چیز نہ پائے تو کم سے کم ایک لاٹھی ہی کھڑی کر لے. فإن لم يكن فليخط خطا, اگر اس کو لاٹھی جیسی چیز بھی نہ ملے تو اپنے سامنے لکیر کھینچ دے, لائن لگا دے. ثم لا يضره من مر بين يديه, پھر اس کو اس کے ورے اگر کوئی گزر رہا ہے تو اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے گا, یعنی اس کی نماز میں کوئی خلل واقع نہ ہوگا. رواہ اخرج احمد بن ماجہ و صاحب بن حبان ولم يسم من زعم انه مضطرب بل هو حديث حسن. یہاں علماء نے, عام علماء نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے, یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل نے بھی اس حدیث کو ضعیف کہا ہے, لیکن بعض لوگوں نے کہا نہیں کہ یہ حدیث عمل کے لائق ہے. عمل کے لائق ہونے کا سبب کیوں ہوا, کہتے ہیں فضائل اعمال میں سے ہے, نہیں ہوگا تو کوئی نقصان نہیں. حقیقت یہ ہے کہ فضائل اعمال کی بات بھی وہ پیارے رسول کی طرف کسی چیز کی نسبت کر کے اس سے ثابت کرنا, یہ چیز بھی صحیح نہیں ہے. پیارے رسول, جب آپ کہیں گے کہ اس چیز کی فضیلت ہے کیونکہ پیارے رسول نے ایسا کیا ہے یا ایسا کہا, اگرچہ ضعیف ہے آپ اس کو قبول کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ پیارے رسول کی طرف اس حدیث کی نسبت صحیح مانتے ہیں. تو صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث ثابت نہیں تو اس سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوگا. اس وجہ سے تمام علماء کا سوائے چند علماء کے, اکثر علماء کا جمہور جس کو کہتے ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ حدیث ضعیف ہے اس وجہ سے اگر کوئی چیز ایسی نہیں مل رہی ہے تو یوں ہی نماز پڑھ لیں, خط کی ضرورت اس کو نہیں, کیونکہ خط جب کھینچیں گے آپ اس کا مطلب ہے کہ ایک نئی چیز دین میں ایجاد کر رہے ہیں. پیارے رسول سے جب یہ چیز ثابت نہیں تو پھر اس کا کرنا صحیح نہیں ہوگا. جی, ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص, شاید لوگ اس کو بھی عمل میں لاتے ہیں, ابو داؤد کی روایت میں ہے, اذا صلى احدكم الى سترة فليجعلها عن يمينه او عن شماله ولا يصمد له صمودا, یعنی یہ کہ اگر کوئی سترا کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو بیچ میں سترے کے کھڑا نہ ہو, داہنے ہو لے یا بائیں ہو لے, ایک دم آنکھ کے یا ناک کے سامنے اس کو نہ رکھے. یہ بھی روایت صحیح نہیں ہے, صحیح روایات میں اس کا وجود نہیں ہے. اس وجہ سے آپ کہیں بھی پڑھیں, لیکن یہ کہنا کہ پیارے رسول کی سنت سے یہی ثابت ہے کہ نہیں, اس کو دائیں بائیں کر لو اور اس کو بالکل ناک کے سامنے کر کے نماز نہ پڑھو, یہ چیز روایت سے, صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے. اس وجہ سے اس کو بھی مسئلے میں یا اس کو بھی عمل میں لانا صحیح نہیں ہے. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم, اس حدیث کی طرف میں نے اشارہ کیا. وہاں جو حدیث ہے, يقطع صلاة رجل المسلم اذا لم يكن عنده ما يذكره المرأة والحمار والكلب لا سيما, يقطع یہاں اس کا الٹا ہے. احادیث میں اختلاف نہیں ہو سکتا, دو حدیثوں میں اختلاف اس طرح کا جس میں دونوں کو اکٹھا کرنا ممکن نہ ہو تو وہ بہت ہی مشکل چیز ہے, ایسی دو حدیثیں مل ہی نہیں سکتی ہیں. یہاں تک کہ امام ابن خزیمہ کہتے ہیں کہ کوئی دو حدیث, صحیح حدیث ایسی نہیں ہو سکتی ہے جس کو اکٹھا کرنا ممکن نہ ہو. اگر کسی کے پاس ایسی حدیث ہو تو فلیات نہیں ملی, میرے سامنے لائے دیکھو میں بتاؤں گا کہ یا تو حدیث ضعیف ہے, ایک کے صحیح کے مقابلے میں ضعیف ہے, یا یہ کہ دونوں کو اکٹھا کرنا معنی کو اکٹھا کرنا یہ شرعی طور پر صحیح ہے، اس طرح ہم اکٹھا کر کے دکھائیں گے ان کو. تو یہاں بھی یہ چیز آتی ہے کہ وہ حدیث صحیح، اس کے مخالف لا یقطع الصلاۃ شیء، یہ چیز سمجھ میں آ سکتی کہ یہ چیز اس کا اور اس کا الٹا دونوں صحیح ہو. حقیقت یہ ہے ودعوا ما استطعتم اخرجہ ابو داؤد، حضرت امام ابو داؤد نے اپنے سند میں اس کو روایت کیا ہے، وفی سند ہی ضعف، اور اس کی سند ضعیف ہے، یعنی یہ حدیث ضعیف ہے. آپ یہ کہیں کہ حدیث کو ضعیف کیوں کہا گیا؟ نسبت دار رسول کی طرف ہونے کی وجہ سے حدیث کہا گیا، اور جب ضعیف ہوا تو وہ حدیث صحیح کے خلاف اس کو کہا نہیں جا سکتا. کوئی یہ کہے جیسا کہ منکرین حدیث نے، میں اس وجہ سے اس کو زیادہ مار رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ان کے افکار سے متاثر ہیں. منکرین حدیث کا ایک قول یہ بھی ہے، چکرالوی کا، عبداللہ چکرالوی، جنہوں نے سب سے پہلے انکار حدیث کا فتنہ پاکستان یا ہندوستان میں پورا، اس وقت پاکستان تو پیدا نہیں ہوا تھا، بہرحال تو اس نے کہا کہ کس حدیث پر عمل کیا جائے. حدیث میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ایک حدیث میں کچھ ہے اور دوسری حدیث میں اس کے خلاف ہے، تو حدیث پر عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ پیارے رسول کسی چیز کا حکم دے کر کے اس کا الٹا بھی حکم دیں گے جہاں کہیں بھی اس قسم کی روایت ہے. اصل میں حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے حدیث کو حدیث کی طرح پڑھا نہیں، اہل حدیث پر پڑھا نہیں، علماء پر، کہ حدیث کو حدیث کی طرح سمجھیں، تو چونکہ سمجھنے میں ان کے خلل پڑ رہا تھا اس وجہ سے سرے سے انکار کر دیا. یہ کوئی چیز عقلی تو ہوئی نہیں، جو چیز سمجھ میں آئے تو اس کا انکار کر دیں، یہ چیز بہرحال عقل کی بھی نہیں ہے نہ شریعت کی بات ہے. اسی طرح دوسری حدیث، جیسے ایک حدیث اس سے پہلے گزر چکی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو، قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب یا پیخانہ نہ کرو. لا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروا لغاية ولا بول ولكن شرقوا وغربوا. ایک دوسری روایت میں ہے کہ پیارے رسول نے فرمایا، آپ کو بتایا گیا کہ لوگ قبلے کی طرف چہرہ کر کے یا پیٹ کر کے قضائے حاجت کرتے ہوئے مکروہ سمجھتے ہیں، تو پیارے رسول نے فرمایا کہ ایسا کہتے ہیں لوگ، میرے بیٹھنے کی جگہ کو، پیشاب پیخانے کی بیٹھنے کی جگہ کو قبلے کی طرف کر دو. یہ حدیث بالکل صحیح نہیں ہے، لیکن اس کو ذکر کرتے ہیں لوگ کہ یہ حدیث بھی ہے حدیث، کیونکہ اگر کہا جائے کہ دونوں صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیارے رسول کسی چیز کا حکم دیتے تھے اور اس کا الٹا بھی، الٹی چیز کا حکم دیتے تھے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسائل کے لیے صحیح احادیث کا امتیاز، صحیح احادیث کا پہچاننا ضروری ہے. اور اگر آپ سب کو کہیں کہ سب حدیث ہے، سب صحیح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی، میں نے ایک مرتبہ کہا تھا، کسی نے کہا کہ گائے بھی دودھ دیتی ہے اور بیل بھی دودھ دیتا ہے، گائے بھی بچہ دیتی ہے اور بیل بھی بچہ دیتا ہے، نہیں، ایک ہی بچہ دے گا وہ گائے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ حدیث، سب حدیث کو صحیح کہنا غلط ہے، اور جو لوگ حدیث کے اسپیشلسٹ ہیں، متخصص ہیں، انہیں سے یہ چیز لی جائے گی. علماء نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، اس وجہ سے اس ضعیف، اس صحیح حدیث کے، یہ حدیث ضعیف ہے، صحیح حدیث کے خلاف اس پر، اس سے حکم نہیں لیا جائے گا. اس کے بعد باب ہے، باب الحث علی الخشوع فی الصلاۃ. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ مومن کامیاب ہوئے جو اپنی صلات میں خشوع کرتے ہیں. قد افلح المؤمنون، یہ عربی کے اعتبار سے ماضی پر جب قد داخل ہوتا ہے تحقیق کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی بات تحقیق کے لیے ہو نہ ہو، ایک ہی لفظ اس میں آ جائے تو وہ تحقیق کے لیے ہے، کیونکہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. لیکن چونکہ لوگ عادی ہیں کہ اپنے عام کلام ہی کی طرح ان کو مخاطب کیا جائے، اور یہ شریعت کا ایک عام قاعدہ ہے خاطب الناس علی قدر، تو وہاں قد داخل ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ تاکید فرمائی ہے کہ وہی کامیاب ہیں جو اپنی صلات میں، اپنی صلوات میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں. قد افلح المؤمنون، حدیث میں بھی، احادیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت کچھ تاکید اس کی آئی ہے. یہاں تک کہ ایک حدیث میں ہے کہ پیارے رسول فرماتے ہیں کہ آدمی نماز پڑھ کے نکلتا ہے، کبھی کبھی اس کو نماز میں سے صرف عشر ملتا ہے، عشر کے معنی دسواں حصہ، کبھی نواں حصہ، کبھی یہاں تک کہ جاتے جاتے ایک حصہ بھی اس کو نہیں ملتا ہے کبھی کبھی، اور وہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ خشوع اس کے نماز میں نہیں ہوتا ہے. نماز میں کھڑے ہوتا ہے پوری دنیا کی چیزیں سوچنے لگتے ہیں. اگر بعض اوقات ایسے خیالات آ گئے جن سے، جو نماز سے باہر ہیں، تو آدمی کو چاہیے کہ فوراً خیال کو نماز میں اور اپنے کو یہ سوچ دے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور جو کچھ پڑھ رہا ہے اس میں تفکر اور ایمان کرنے لگے گا تو باہر کا خیال آئے گا ہی نہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ خاص طور پہ یہ عام جو غیر عرب ہے، عرب کو بھی عربی سیکھنی ضروری ہے جس سے قرآن اور سنت سمجھ سکیں، لیکن غیر عربوں کو بھی کم سے کم اتنی عربی تو جاننی چاہیے کہ الحمدللہ جب پڑھا تو اس کا مطلب کیا ہوا، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، نہیں تو یقیناً دل اور دماغ ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہے گا. جس طرح خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، امام صاحب عربی میں خطبہ دے رہے ہیں، لوگ نہیں سمجھتے ہیں تو باتیں آپس میں کرتے ہیں. ان کو جاننا چاہیے کہ خطبے کے درمیان بولنا یہ جمعہ کے ابطال کا سبب ہے، نہیں تو کم سے کم چپکے سے سنتے رہیں، الفاظ پر غور کریں تو دھیان ادھر ادھر نہیں جائے گا. نماز جب پڑھیں گے ہم اور سوچیں گے الحمدللہ رب العالمین مطلب کیا ہوا، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، دین کا مطلب ہے کہ پوری ایک اسکرین آپ کے سامنے گزر جائے گی، ایک نقشہ پورا قیامت کا گزر جائے گا. یہ سب سوچتے ہوئے آدمی جب نماز پڑھے گا تو اس کی نماز میں خشوع اور خضوع، دل میں رفقت اور اللہ کی طرف توجہ زیادہ سے زیادہ ہوگی. اور جس قدر یہ خشوع اور خضوع اور نماز میں توجہ کم ہوتی جائے گی، نماز کا اجر ختم ہوتا جائے گا. اور خشوع کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے کو ظاہری طور پر نرم شکل اور یہ کہ تن کر کے نہیں، بلکہ ایک اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کا ایک مظہر ثابت کرے. یہ نہیں کہ غافل ہو کر کے ادھر ادھر دیکھ بھی رہا ہے، نہیں، آدمی کسی کے سامنے جب کھڑا ہوگا دنیا میں باپ کے سامنے تو اس کا انداز کچھ اور ہوگا جو اپنے دوستوں کے ساتھ رہتا ہے، دوستوں کے ساتھ ٹیڑھا الٹا اور ادھر ادھر حرکت کرتے ہوئے باتیں کرے گا، لیکن باپ کے سامنے دادا کے سامنے ادب سے آدمی کھڑا ہوتا تو اللہ کے لیے تو سب سے اونچی مثال ہے. بہرحال خشوع و خضوع یہ نماز کا سب سے بڑا رکن ہے. سوال کرتے ہیں بھائی، رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھ باندھنا جائز ہے یا نہیں؟ میں نے اس سے پہلے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ دونوں شکلیں یا دونوں صورتیں جائز ہیں. آپ اگر رکوع سے اٹھ کر کے ہاتھ سینے پر باندھ لیتے ہیں تو وہ بھی جائز ہے، اور اگر نہیں باندھتے ہیں تو بھی جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ جب مسئلہ استدلال دونوں کا حدیث سے ہے تو اس کو غلط نہیں کہا جائے گا. جو لوگ رکوع سے ہاتھ اٹھتے ہوئے رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ نہیں باندھتے، ان کا کہنا یہ ہوتا ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت بخاری اور مسلم کی جو ہے کہ پیارے رسول کی نماز کی صفت میں جو بیان کیا گیا ہے کہ آپ رکوع سے سر اٹھاتے اور اتنی دیر تک کھڑے ہوتے حتی یرجع کل فقار الی موضعہ، ہڈی کے تمام جوڑ اپنی جگہ پر آ جاتے تھے، اور آدمی اسی وقت اس کی ہڈی کا یہ جوڑ اپنی جگہ پر آئے گا جب ہاتھ کو چھوڑ دے. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ باندھنا یہ صحیح نہیں ہے. لیکن ایک عام روایت میں آیا ہے کہ وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول کو دیکھا، آپ جب نماز میں کھڑے ہوتے تو آپ کا ہاتھ سینے پر ہوتا. تو ان لوگوں نے کیا کہا جنہوں نے کہا کہ تمام ہڈیاں اپنی جوڑ پر آ جائیں؟ وہ کہتے ہیں جب کھڑے ہوتے قرات کے لیے. اس میں تو اختلاف نہیں کہ جب قرات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ یہیں ہونا ہے، لیکن رکوع کے بعد والی بات جو ہے وہ کہتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے اس حدیث کا. لیکن لوگوں نے اس کو سمجھا کہ نہیں، جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ نہیں ہاتھ باندھنا چاہیے، یہی کہا کہ جو بھی قیام ہو نماز میں، چاہے وہ قیام قرات ہو یا قیام بعد رکوع ہو، دونوں کو یہ حدیث شامل ہے. اس وجہ سے استنباطاً یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہاتھ باندھنا چاہیے. جب حدیث ہی سے دونوں کا استدلال ہوا تو کسی کو غلط نہیں کہا جائے گا. رہ گیا بہت سے مسائل ایسے ہیں جس کے دو رخ ہوتے ہیں، ان میں سے یہ مسئلہ بھی ہے، یعنی دونوں جائز ہیں. اسی طرح جیسے پوچھتے ہیں بہت سے لوگ کہ جنازے کی تکبیرات میں ہاتھ اٹھانا چاہیے یا نہیں، تو پیارے رسول کی صحیح احادیث میں ہاتھ اٹھانے یا نہ اٹھانے کا ذکر بالکل نہیں ہے. البتہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھاتے تھے، جس کا امکان ہے کہ انہوں نے کسی وقت بعض اوقات پیارے رسول کو ہاتھ اٹھاتے دیکھا ہو، اس وجہ سے دونوں کرنا جائز ہے. رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کی کوئی مضبوط دلیل ہے؟ یہی دلیل حضرت وائل بن حجر کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے پیارے رسول کو دیکھا صلات میں کھڑے ہوئے تو آپ اپنے ہاتھ کو سینے پر باندھے ہوتے تھے، یہ ہے روایت. اس وجہ سے کھڑے ہونے کی کرمانا عام کیا انہوں نے، چاہے وہ اللہ اکبر کا کہ الحمد للہ رب العالمین اور دوسری سورت پڑھنے کے وقت ہو یا یہ کہ رکوع کے بعد ہو، یہ ہے سب سے قوی دلیل. اس پہ علماء کی بعض تعریفات بھی ہیں، بعض لوگوں نے اس کا رد کہا، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ہاتھ باندھنا رکوع کے بعد یہ بدعت ہے، بعض علماء نے کہا بدعت کی حد تک یہ کہنا غلط ہے، لیکن بہرحال یہ کہنا کہ دونوں کر سکتا ہے آدمی صحیح ہے انشاءاللہ. اس سے پہلے سوال کیا گیا تھا کہ مکہ والے تنیم سے احرام باندھیں یا اپنے گھروں سے باندھیں، آپ نے جواب دیا تھا کہ تنیم جانا افضل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو حکم دیا ہے تنیم جا کر احرام باندھو، اور کس حدیث میں افضل لکھا ہے. یعنی سوال کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے کسی بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ مکے کا بچہ مکے میں رہنے والا عمرہ کر سکتا ہے یا نہیں. ایک مسئلہ یہ بھی ہے، صحیح ہے کہ عمرہ کر سکتا ہے جب اس کو موقع ملے، لیکن زیادہ نہ کرے. زیادہ کا مطلب یہ کہ مہینے میں دو کر لے، اور مہینے ہر روزانہ کرنا چاہیے. اس کو علماء نے عمومی طور پر تکثیر کو مکروہ سمجھا ہے. اب اگر لوگ پندرہ دن تک کرنے کو کہتے ہیں کہ بہت کر رہا ہے، تو اس کو بھی کہا جائے گا کہ نہیں ایک مہینے پہ کرو. رہ گیا مسئلہ کہ مکے کا آدمی یا مکے کا مقیم آدمی اگر عمرہ کرنا چاہتا ہے تو گھر سے احرام باندھے یا تنعیم سے. جنہوں نے کہا ہے امام بخاری کا بھی کی بھی رائے یہی ظاہر ہوتی ہے کہ مکے کا آدمی عمرہ اور حج کے لیے گھرے سے احرام باندھے. حج کے بارے میں تو اختلاف نہیں ہوا کسی کا، لیکن عمرہ کے لیے بہت سے علماء نے کہا کہ نہیں، عمرہ کے لیے ان کو باہر جانا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ پیارے رسول نے عمرے کو مکے سے تو پہلے جائز کہا تھا، لیکن بعد میں حضرت عائشہ کو بھیج کر کے یہ ثابت ہوا کہ مکے سے عمرہ صحیح نہیں ہے. کہتے ہیں لوگ کہ وہ تو باہر سے آئی تھیں، ان کا حکم الگ ہوگا.